یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اتوار 29 دسمبر بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ انڈیا میں شہریت کے ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں میں پولیس کے کردار پر اٹھنے والے سوالات کا دفاع کیا ایس پی سٹی میرٹھ نے۔
ایک دو فائرنگ ہمارے سمجھ سے تیتر بتر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ ضرور کی گئی تھی، 37 راؤنڈ کارتوس، 32 بور کے کارتوس ملے، تو یہ بتاتا ہے کہ تیاری کس قدر تھی ولوائیوں کی۔
بی بی سی ریڈیو کا پروگرام سیربین انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا تھا کشمیر سے ایک سامع کا پیغام؟
بی بی سی کا سیربین اینکشسلی اس کا انتظار کرتے تھے، کب آئے کب آئے، اور آج ہم کو پتا چلے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا۔ ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہی شاید بند ہو رہا ہے۔
موضوعات کی تفصیل اور بی بی سی اردو سے نشر ہونے والے سیربین کے آخری ہفتے کا پانچواں دن عالمی خبروں کے بعد۔
سیربین پروگرام میں خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار۔ انڈیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شہریت کے متنازع ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد کرنے کے الزام میں 1000 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ انڈیا میں شہریت کے متنازع ترمیمی بل کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی مظاہرے جاری ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا سے بات چیت میں کہا ہے کہ انڈیا میں حکومت کی جانب سے شہریت کے ترمیمی قانون کی منظوری کے بعد پیدا ہونے والے حالات کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
پانچ ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم گو یہ قانون بن چکا ہے، ہم اس پر عمل درآمد اپنی ریاست میں نہیں ہونے دیں گے، حتیٰ کہ آسام، ویسٹ بنگال، مدھیہ پردیش، کئی علاقوں میں چیف منسٹرز نے ریلیز کی خود قیادتیں کی ہیں۔
شمالی یمن کے ایک قصبے الڈالیا میں ایک بم حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ فوجی حکام کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب علیحدگی پسند سیکورٹی بیلٹ فورسز کا دستہ پریڈ کر رہا تھا۔ سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ پریڈ پر حملہ حوثی میزائل سے کیا گیا۔ باغیوں نے اس رپورٹ پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب میں ایک عدالت نے یمنی شہری کو سزائے موت کی سزا سنائی ہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ریاض میں ایک تقریب کے دوران اسپین کے باشندوں پر چاقو کے وار کیے تھے۔ ملزم کے ساتھی کو اس جرم میں معاونت کے الزام میں 12 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس حملے میں 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حملے کا الزام شدت پسند تنظیم القاعدہ پر لگایا گیا تھا۔ فلپائن میں حکام کے مطابق سمندری طوفان کی وجہ سے لگ بھگ 41 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام سیربین میں بات ہوگی، امریکہ میں 2019 قتل عام کا سال رہا۔ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ریکارڈ پرتشدد واقعات رونما ہوئے جن میں متعدد افراد جان سے گئے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے سیربین کا اہم موضوع۔ انڈیا میں گزشتہ 14 دنوں سے شہریت کے نئے قانون کو لے کر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس نئے قانون سے ہمسایہ ممالک سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو مناسب انداز میں سہولیات دی جا سکیں گی۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں میں 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بی بی سی ہندی کی یوگیتا لامیا نے ان مسلم اکثریتی علاقوں کا دورہ کیا جہاں مسلمانوں کے گھروں میں ان کے پیاروں کو نہ صرف مارا گیا بلکہ قیمتی اشیاء بھی لوٹ لی گئیں۔ بی بی سی ہندی کی یوگیتا لامیا کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ہدا اکرام۔
انڈیا میں شہریت کے متنازع قانون کی منظوری کے بعد سے جاری مظاہروں میں شدت برقرار ہے۔ انڈیا میں مسلم اکثریتی آبادی والے شہر کانپور میں بھی حالات اس وقت کشیدہ ہوئے جب متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر پولیس کے ایک اہلکار نے فائرنگ کر دی۔ اسی طرح مظفر نگر میں بھی پولیس پر پتھراؤ کرنے والے مظاہرین پر پولیس نے تشدد کیا، حتیٰ کہ کچھ بزرگ لوگوں کو بھی رعایت نہیں دی گئی۔ جبکہ میرٹھ میں پولیس نے مسلم اکثریتی علاقے میں دکانوں کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ دیے۔ انڈیا میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف اتر پردیش میں ایک ہفتہ قبل شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران پرتشدد واقعات کی ویڈیوز کے منظر عام پر آنے سے پولیس کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ ریاست اتر پردیش میں 20 سے زائد عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، اکثر افراد گولی لگنے سے ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک محمد محسن بھی تھے، جن کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا کسی بھی احتجاج کا حصہ نہیں تھا۔ 28 سالہ محمد محسن ایک کم سن بچے کے والد تھے۔ محمد محسن کی والدہ نے بی بی سی کی نامہ نگار کو بتایا،
ہمیں کچھ اور نہیں بس انصاف چاہیے، اب محسن کے بچوں کی پرورش کون کرے گا، اسے تو انہوں نے بے قصور مار دیا۔
بی بی سی کی نامہ نگار یوگیتا لمیہ نے مسلم اکثریتی علاقے کا دورہ کیا۔ وہ ایک ایسے گھر میں بھی گئیں جس کے ہر کمرے میں سامان بکھرا، قیمتی چیزیں چوری، اور دروازے، کھڑکیاں، الماریاں، غسل خانے، حتیٰ کہ کوئی بھی چیز سلامت نہیں تھی۔ اس گھر کی مکین ہمیرا پروین نے بتایا،
ہمارے لوہے کے کنستر میں نقدی تھی، الماریوں میں پڑے زیورات کے ڈبے سب خالی ہیں، کچھ پولیس والے تھے اور کچھ لوگ سادہ لباس میں تھے، انہوں نے ہمیں دھمکایا اور کہا کہ اس گھر سے نکل جاؤ، اب یہ ہمارا ہونے والا ہے۔
کیا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے یہاں ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
نامہ نگار یوگیتا لمیا کے مطابق اسی علاقے میں متعدد گھر ایسے تھے کہ جہاں ایسے ہی لوٹ مار کی گئی تھی۔ اس علاقے کے اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب ملکی حکمران سیاسی جماعت کی ایما پر ہو رہا ہے اور یہ سب ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ انڈیا کی حکومت کا کہنا تو یہ ہے کہ شہریت کے نئے متنازع قانون سے انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حکومت مسلم اکثریتی علاقوں میں خراب حالات کی ذمہ داری مظاہرین پر عائد کرتی ہے۔ حکمران جماعت بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ سنجیو بالیان نے کہا،
50,000 لوگ تھے شاید، دیش میں 50,000 لوگ کہیں اکٹھا نہیں ہوئے، جو موٹر سائیکل سامنے آگ لگا دی گئی، پتھراؤ ایسا زبردست تھا، میں اس موقع پہ موجود تھا۔ گرفتار پولیس گھر میں جا کے کرے گی کہیں باہر کرے گی؟ گرفتاری کریں گی، اور گرفتاری پہ آتا پائی ہوں گے، وہاں محلے میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔
مظاہروں اور پولیس کے مسلمانوں کے خلاف روا رکھے جانے والے رویے کی وجہ سے مسلم اکثریتی علاقے کے لوگوں کو اپنے مستقبل کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ مذہبی اختلاف اور سماجی رابطوں میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ مسلمان موجودہ حالات کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب نہ جانے انڈیا میں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔
انڈیا میں شہریت کے ترمیمی قانون کے خلاف ریاست اتر پردیش کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ اس دوران دوسرے شہروں کی طرح میرٹھ میں بھی پولیس نے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی۔ بی بی سی کے نمائندے زبیر احمد کے ساتھ گفتگو میں ایس پی سٹی اکھلیش سنگھ نے پولیس فورس کی جانب سے کی گئی اس کارروائی پر اپنا موقف دیا۔
کچھ لوگ ملے تو ہم نے پوچھا، بھائی کس لے کر رہے ہو؟ تو بولا بس ہم کر رہے ہیں، یہ خراب چیز ہے۔ ہم نے کیا خراب چیز ہے؟ تو کچھ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کس چیز کا ویروھ کر رہے ہیں، کیوں پتھراؤ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ رہا تھا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے۔ کچھ لوگوں تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری تفتیش چل رہی اس دشا میں، اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے اس کو ہم لانے کی کوشش ضرور کریں گے، کیونکہ شہر کے ماحول کو، دیش کے ماحول کو جو لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دیش کے نام کو بدنام کرنا اور امیج کو بگاڑنے کا کام ہے۔ ایک دو فائرنگ ہمارے سمجھ سے تیتر بتر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ ضرور کی گئی تھی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 37 راؤنڈ کارتوس 315 بور کے ملے، 32 بور کے شاید لگ بھگ 20 کے آس پاس، 18-20 سم تھنگ کچھ ہے کارتوس ملے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ تیاری کس قدر تھی ولوائیوں کی۔ کیونکہ سامنے بھی فائر ہو رہا تھا تو کیسے مانا جائے کہ ان کی آڑ میں؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں پروٹیسٹ جو کر رہے تھے ان کی جانکاری میں بھی یہ چیزیں رہی ہوں گی، کیونکہ اگر کیول پروٹیسٹر ہوتے اور پیسفلی پروٹیسٹ کرنے والے ہوتے تو کم سے کم ان لوگوں کو ضرور روکتے جو لوگ فائر کر رہے تھے، ایون ان لوگوں کو روکتے جو پتھر چلا رہے تھے۔ ہم ایڈی ایم سٹی صاحب لگاتار ہم مائک سے اپیل کر رہے ہیں اور پتھر چل رہے تھے، تو یہ پروٹیسٹ کا طریقہ ہمارے سمجھ سے نہیں ہے، یہ تو سیدھے سیدھے کرائم ریلیٹڈ ہے، اور کوئی نہ کوئی ہے جو دیش کے خلاف کام کر رہا ہے، کچھ ایسا لگ رہا ہے مجھے، میرا مطلب یہ پریزمپشن ہے، مے بی رائٹ رانگ جو بھی ہے، پورے شہر کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ کہنا شاید صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں کا نہ، چند لوگ، میں پھر کہوں گا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ امن پسند لوگوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو شہر ایک دن میں شانت نہ ہوتا۔
ایس پی سی ٹی اکھلیش سنگھ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں اتوار کی صبح امریکی ریاست نیو یارک میں ایک یہودی عبادت گاہ کے قریب واقع مذہبی پیشوا کے گھر چاقو بردار شخص کے حملے میں کم از کم 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آرتھوڈاکس جیوش پبلک افیئرز کونسل کے مطابق یہ گھر ایک یہودی مذہبی پیشوا کی ملکیت ہے۔ محققین کے مطابق دستیاب ریکارڈ کی روشنی میں مرتب کردہ ڈیٹا بیس کے مطابق امریکہ میں سن 2019 میں ایسے 41 واقعات میں 211 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازش فیض۔
امریکہ کے شہر نیو یارک میں یہودیوں کے تہوار ہنوکا کے دوران چھری کے حملے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہی شاہدین کے مطابق حملہ آور ایک بڑا چاقو چھپا کر چہرے کو ڈھانپے ہوئے یہودیوں کے مذہبی پیشوا قدامت پسند ربی خائم روٹنبرگ کے گھر میں داخل ہوا۔ فی الحال حملے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ حملے کے بعد چاقو بردار شخص جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، تاہم کچھ ہی دیر بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ جوئش پبلک افیئرز کاؤنسل کے مطابق حملے میں زخمی ہونے والے 5 افراد میں سے ایک شخص کو چاقو کے کم از کم 6 گھاؤ آئے ہیں۔ نیو یارک میں مقیم ایک یہودی نیوز میگزین فارورڈ کی ایڈیٹر نے بی بی سی ورلڈ نیوز کو بتایا کہ یہ حملہ غیر متوقع تھا۔
مونسی نیو یارک کا ایک مضافاتی علاقہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ شہر میں جرائم سے دور جانے کے لیے منتقل ہو گئے تھے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ ایک عام آرتھوڈاکس یہودی اب تک یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہاں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس رات نے سب بدل دیا ہے۔ میں جو سن رہی ہوں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ لوگوں میں بہت خوف و ہراس ہے۔ کچھ گھنٹے لاک ڈاؤن رہا جس کے باعث یہودی گروسری اسٹورز ہر چیز بند رہی۔
واقعے کے بعد مقامی سیاستدان زیخ کلیرنا نے جائے وقوع کے قریب گفتگو کرتے ہوئے اس حملے کے شدید الفاظ میں مذمت کی۔
سب سے پہلے یہ ایک خوفناک سانحہ ہے۔ ہم یہودی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ ہم صرف یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کسی بھی واقعے کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔
محققین کے مطابق دستیاب ریکارڈ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی تاریخ میں رواں برس قتل عام کے سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں درجنوں ہلاکتیں ہوئیں۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس، یو ایس ٹوڈے اور نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے مرتب کردہ ڈیٹا بیس کے مطابق امریکہ میں 2019 میں ایسے 41 واقعات میں 211 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سال 2019 میں پیش آئے سب سے ہلاکت خیز واقعے میں ایل پاسو میں اگست کے مہینے میں 22 افراد کو ہلاک کیا گیا، جبکہ اس سے قبل مئی میں ورجینیا بیچ پر 12 افراد قتل ہوئے۔ محققین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کئی قتل عام شہ سرخیوں میں اس لیے جگہ نہیں بنا پاتے کیونکہ وہ خاندانی جھگڑوں، منشیات فروشی یا جرائم پیشہ افراد کے گینگز کے درمیان تشدد کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ عوامی مقامات تک نہیں پھیلتے۔ رواں ماہ کے ابتدا میں صدارتی امیدوار اور سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے سینڈی ہک اسکول قتل عام کے 7 سال مکمل ہونے پر اسلحے کے سخت ترین کنٹرول کی بات کی۔ ایک ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار الیزابتھ وارن نے رواں سال منصوبہ پیش کیا تاکہ قانون سازی اور انتظامی اقدامات کے ذریعے ہلاکتوں کو 80% تک کم کیا جا سکے۔ الیزابتھ وارن نے بھی پس منظر کی کڑی جانچ پڑتال کی بات کی ہے، جبکہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کرنے کا بھی منصوبہ پیش کیا ہے۔
ہم اکثر موسم کی شکایت کرتے ہیں اور آج کل تو خاص طور پر جب زمین پر شدید موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہو اگر آپ چھٹی منانے کے لیے ایسی جگہ جائیں جہاں 8,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہوں؟ وہ جگہ کون سی ہے؟ بتا رہی ہیں آسیہ انصر۔
وینس نظام شمسی کا سب سے زیادہ غیر مہمان نواز مقام ہے۔ وینس ایک طرح سے جہنم کی تصویر پیش کرتا ہے۔ وینس کی فضا بہت گہری ہے اور زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ وینس کا فضائی دباؤ زمین کے مقابلے میں 90 گنا زیادہ ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے سورج کی تابکاری اس کی فضا میں پھنس جاتی ہے اور وینس پر درجہ حرارت 460 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ وہاں جائیں تو چند سیکنڈ میں ہی جل جائیں گے۔ وینس پر بارش انتہائی زہریلے سلفیورک ایسڈ یا گندک کے تیزاب کی ہوتی ہے جو کسی بھی مسافر کی جلد یا خلائی سوٹ کو جلا دے گی۔ سیارے کے انتہائی زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے یہ بارش سطح تک پہنچنے سے پہلے ہی بخارات میں بدل جاتی ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ حیران کن طور پر وینس پر برف بھی ملتی ہے، مگر یہ وہ برف نہیں جس کے گولے بنا کر آپ ایک دوسرے پر پھینک سکتے ہیں۔ یہ دراصل وینس کی فضا میں بخارات میں تبدیل ہو جانے والی دھاتوں کی باقیات ہیں۔
اسی کے ساتھ ہی سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور دیگر موضوعات۔
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمشاد آفریدی۔ آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل کرکٹ سیریز کے دوسرے میچ میں 247 رن سے شکست دے دی ہے۔ نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 148 اور دوسری اننگز میں 9 وکٹس کے نقصان پر 240، جبکہ آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 467 اور دوسری اننگز میں 5 کھلاڑی آؤٹ پر 168 رن بنائے تھے۔ اس جیت کے ساتھ ہی آسٹریلیا کو 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 3 جنوری کو آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل کرکٹ سیریز کے پہلے میچ میں 107 رن سے شکست دے دی ہے۔ جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں 284 اور دوسری اننگز میں 272، جبکہ انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 181 اور دوسری اننگز میں 268 رن بنا کر آؤٹ ہوئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ 3 جنوری اور تیسرا میچ 16 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ فٹ بال کے ایونٹ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے برنلی کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی ہے۔ مینچسٹر یونائیٹڈ پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں نمبر پر موجود ہے اور اس کامیابی کے بعد مینچسٹر یونائیٹڈ کو پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر 4تھی پوزیشن پر پہنچنے کے لیے صرف 1 پوائنٹ کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب آسٹریلین اے لیگ میں سڈنی ایف سی نے میلبرن سٹی ایف سی کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی، اور برطانیہ کے اینڈی مرے انجری کی وجہ سے آئندہ ماہ کے آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ 3 بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن کا کہنا ہے کہ یہ ایک دھچکا ہے، تاہم کسی بھی ایونٹ میں حصہ لینے سے قبل احتیاط کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ماہ ڈیوس کپ کے فائنل میں برطانیہ کے اوپننگ ٹائی کے بعد انجری کی وجہ سے اینڈی مرے ایکشن میں نہیں ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی سی اردو اپنا ریڈیو پروگرام سیربین 31 دسمبر سے بند کر رہا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم ریڈیو پروگرام سیربین کے اس سفر میں ساتھ رہنے والے اپنے ساتھیوں کی کچھ یادیں آپ کو سنوا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں انڈیا سے بی بی سی کے سہیل حلیم کی آواز، اور انہوں نے بی بی سی اردو کے ریڈیو پروگرام سیربین کے لیے کام کا آغاز کب کیا اور ان کی کچھ دیگر یادوں کے بارے میں ان سے بات کی ہماری ساتھی نازش ظفر نے، آئیے سنتے ہیں۔
سہیل حلیم، آپ ہمیں ریڈیو کے پروگرام سیربین کے ساتھ اپنے سفر کے بارے میں کچھ بتائیے کہ شروعات کیسے ہوئی اور کیسے یہ چلا، کیسے رہا؟
نازش، میرا بی بی سی سے واسطہ بہت پرانا ہے۔ میں نے 2001 میں لندن میں بی بی سی جوائن کی تھی، اور اس وقت میری جو ابتدائی ذمہ داریاں تھیں ان میں ریڈیو کا پروگرام شامل تھا۔ سیربین اس وقت اپنے عروج پر تھا، لاکھوں لوگ اس کو دنیا بھر میں سنتے تھے، اور اس کو ایڈٹ کرنا، اس کو پریزنٹ کرنا، یہ میری ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ جو صحافتی زندگی تھی میری، اس میں بی بی سی کے سیربین کے جو یہ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بے پناہ ہے۔
کچھ مزیدار واقعہ، کوئی یاد جو آپ کو ہمیشہ یاد آتی رہے گی اس پروگرام کے حوالے سے، وہ ہم سے شیئر کیجیے۔
اچھا، میں آپ کو ہمارے پرانے ساتھی ہیں عمر آفریدی، ان کے بارے میں ایک بہت دلچسپ قصہ بتاتا ہوں کہ میں ایک پروگرام ایڈٹ کر رہا تھا، اور وہ میرے سینئر پروڈیوسر تھے جو یہ دیکھا کرتے تھے کہ کلپس وغیرہ صحیح آرڈر میں چل رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب بی بی سی میں ریلوکیشن کا سلسلہ چل رہا تھا، بہت سے لوگوں کو انڈیا اور پاکستان منتقل کیا جا رہا تھا۔ تو میرے پاس ایک پرانی گاڑی ہوا کرتی تھی جو میں نے عمر آفریدی سے کہا تھا کہ آپ لے لیجیے فری، اور اسے میں آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ لیکن اس دن پروگرام، اور وہ مان گئے تھے، لیکن پروگرام کے دوران انہوں نے 2 کلپ غلط چلا دی اور میری ان سے کچھ ذرا کہا سنی ہو گئی۔ میں نے کہا اور یار کیا کر دیا آپ نے، اتنی سارا صبح سے محنت کر رہے تھے اور کلپ اوپر نیچے کر دی۔ تو باہر نکل کر مجھ سے بولے میں آپ کی گاڑی نہیں خرید رہا۔
اچھا، تو وہ گاڑی پھر آپ کی جو ہے وہ لینے سے محروم رہ گئے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے خصوصاً جو انڈیا سے بہت سارے معاملات ہیں وہ اس پروگرام کے لیے کور کیے تھے، کون سے یادگار واقعات ہیں، بڑے اہم واقعات تاریخی، سیاسی یا کلچر کے حوالے سے جو آپ نے ریڈیو کے لیے کور کیے ہوں اور یاد رہ گئے ہوں؟
नाजिश, ये फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन जब दिल्ली में बस गैंग रेप केस हुआ उसकी हमने बहुत रिपोर्टिंग की, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था और उसका वो एक ऐसा मामला था कि जिस पर लोग सड़कों पर उतर आए थे, उनके जज्बात उससे जुड़ गए थे, वो चाहते थे कि समाज में माशरे में कोई तब्दीली आए, उसकी बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग हुई। इसके अलावा कई बड़े फसादात भी हुए इंडिया में इस दौरान, बड़े बड़े इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी का इलेक्शन हुआ, तो इस तरह की बहुत सारी इस तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे। लेकिन मेरी ख़ास दिलचस्पी गुज़िश्ता 5-6 सालों में रही सोशल इश्यूज़ के ऊपर, या जैसे ऑनर किलिंग के वाकयात थे उन पर मैंने बहुत फोकस किया, और ये ऐसी रिपोर्टें थी कि जिनको बहुत पसंद भी किया गया।
सुहेल सरबिन के साथ जो आपका सफ़र है, इसमें एक अहम संग मील ये भी रहा कि जब प्रोग्राम को शिफ्ट किया गया था लंदन से पाकिस्तान, तो आपको इसकी लॉन्च की जिम्मेदारी दी गई थी। इस जिम्मेदारी को आपने कैसे लिया और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस पूरी ट्रांजिशन के दौरान?
हालांकि मेरा तजुर्बा काफ़ी था जब मैं इस्लामाबाद आया था इस प्रोग्राम के ट्रांसफ़र के सिलसिले में, लेकिन फिर भी दिल में एक थोड़ी सी क्या कहूँ, एक ज़रा डर था कि ये ट्रांजिशन बहुत बड़ा था, क्योंकि अचानक
बहुत बड़े कंधों से जिम्मेदारी उतर के आ रही थी और इसका सबको बखूबी अंदाजा था। They were big shoes to fill in.
हाँ, लेकिन आप लोग उन शूज़ में इतनी आसानी से और इतनी स्मूथली एंटर कर गए, और आपने इतने अच्छे से पिछले एक साल सरबिन को चलाया कि ये मालूम नहीं हुआ कि इससे पहले एक ज़्यादा तजुर्बेकार और ज़्यादा क्या कहना चाहिए, कम से कम उम्र के लिहाज से बूढ़े लोग, हम जैसे लोग जो है इस प्रोग्राम को चला रहे थे, तो जो यंग जनरेशन ने जिस तरह उसको संभाला इस्लामाबाद जाने के बाद, वो भी काबिल ज़िक्र है। लेकिन ज़ाहिर है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं काफ़ी फ़िक्रमंद था, मेरे जहन में काफ़ी टेंशन थी दिल दिमाग में कि ये काम ठीक से हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि लॉजिस्टिकल बहुत सारे चैलेंजेस थे, और ज़ाहिर है कि जो इस्लामाबाद की टीम हालांकि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करती रही थी पहले से, लेकिन उनके लिए भी एक होल न्यू डायमेंशन था, एक पूरा नया तजुर्बा था, जिसके लिए कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू से कि सब लोग उम्मीदों से ज्यादा कहीं कसौटी पर पूरे उतरे।
आखिर में आप ये बताइएगा कि हमारे पास जो हमारे लिसनर्स हैं, वो जरूर हमसे ये कहते हैं कि वो इस रेडियो के इस प्रोग्राम को मिस करेंगे, या वो रेडियो को बजाते खुद अब मिस करते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल करियर में रेडियो को कितना मिस कर रहे हैं या करेंगे?
जितने लोग जर्नलिज्म के हवाले से मुझे जानते हैं वो सिर्फ रेडियो की वजह से जानते हैं। इससे पहले मैं प्रिंट मीडिया में था, उसके बाद भी मैंने ऑनलाइन के लिए बहुत काम किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बीबीसी के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी जो पहचान है बीबीसी के बाहर, वो रेडियो की वजह से है। तो रेडियो तो मेरे दिल में एक बहुत ही स्पेशल जगह है रेडियो के लिए, और उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। लेकिन ये बात भी सच है कि अब ख़ास तौर पर बरसगीर में रेडियो की जो स्पेस है वो कम होती जा रही है, क्योंकि नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और ज़ाहिर है कि बीबीसी भी उन प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करना चाहती है।
नाज़िश ज़फ़र और हमारे दिल्ली से साथी सुहेल हलीम की बातें आपने सुनी। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में लोगों की अक्सरियत खबरों के मामले में बीबीसी पर ही एतमाद करती रही है। बीबीसी के साथ लोगों की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। 1990 में मुसल्ला शोरिश की शुरुआत के बाद तवील अरसा तक वादी में कर्फ्यू रहा, और अक्सर औकात बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल रहती थी। हर शाम कश्मीरियों का सबसे बड़ा मशगला ये था कि वो बीबीसी रेडियो पर सरबीन सुनते थे, और हर सुबह आपस में सरबीन की नशरियात पर तबादला ख्याल करते थे। कश्मीर में मौजूद बीबीसी की यादों को समेटा है नामा निगार रियाज मसरूर ने।
कश्मीर में बीबीसी की नशरियात कई दहाइयों पर मुहित है। इनकलाब ईरान हो या सकूत ढाका, खलीजी जंग हो या अफगानिस्तान की लड़ाई, या फिर कश्मीर के हालात की हमजहती तस्वीर, यहाँ के लोगों ने तारीख के इन सभी मराहिल पर बीबीसी से ही इस्तफादा किया है। बाज मौजूद शहरियों के तासुरात।
90 से पहले भी जब भी यहाँ कोई बहरान आता था, 75 में जो वार हुआ था, उस वक्त भी यहाँ के लोग बीबीसी सुना करते थे।
हमारे यहाँ खासकर हिंदुस्तान में आप देखो, मुझे लगता है 80% लोग देहातों में रहते हैं, जहाँ अभी बिजली भी नहीं है तो टीवी की बात ही नहीं, तो जब बंद हो जाएगा तो वो बेचारे क्या सुनेंगे।
गुज़िश्ता 30 साल शोरिश के पहले 10 साल तक कश्मीरियों की अक्सरियत यहाँ के हालात की सच्ची तर्जमानी के लिए बीबीसी को ही शाबाशी देती रही है। हालांकि कश्मीरियों की नौजवान नस्ल बजाते खुद बीबीसी रेडियो की सामयी नहीं रही है, ताहम उन्हें ये विरसा अपने वालदैन या घर के बुजुर्गों से मिला है। मगर गुज़िश्ता अगस्त में जब कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत खत्म करने से माहौल कशीदा हो गया, तो नौजवानों ने भी बीबीसी खबरों, खासतौर पर दोपहर के खसूसी ब्रॉडकास्ट नीम रोज से इस्तेफादा किया।
پانچ اگست کے بعد جو کشمیر میں حالات ہوئے, جب ہمارے یہاں ٹی وی, انٹرنیٹ اور نیوز کے سارے سورسز بند ہو گئے تھے, تب بی بی سی کے آفٹر نون پروگرام میں ہمیں ایک ان بائسڈ اور اوتھینٹک نیوز سننے کو ملتی تھی.
میرے جو پیرنٹس تھے یا پھر جو میرے نانو وغیرہ, تو وہ سنتے رہتے تھے بیکاز اس کی بی بی سی کی کافی کریڈیبلٹی تھی یہاں پہ, اور پوسٹ اگست کے بعد یہاں پہ ہر کوئی سنتا رہتا تھا. آڈینس ہے ان کا دل کافی ٹوٹ جائے گا اگر یہ ایسا ہو گیا.
جی, میرا نام مسرت زہرا ہے اور میں ایک صحافی ہوں. بچپن سے ہمارے گھر میں بی بی سی کے بارے میں بات ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بی بی سی ریڈیو سنتے تھے, کیونکہ بی بی سی ریڈیو ایک اوتھینٹک نیوز ہے اور ان کی کریڈیبلٹی ہے.
جو کشمیری 1990 میں بچپن کی ہی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ بی بی سی ریڈیو ان کے بچپن کی اہم یادوں میں سے ایک ہے. محکمہ اطلاعات میں ملازمت کرنے والے اشتیاق احمد کے تاثرات.
It's a childhood kind of thing which we have grown up with. خاص طور پر بی بی سی کا سیبین, اینکشسلی اس کا انتظار کرتے تھے کب آئے, اور آج ہم کو پتا چلے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا. ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہی شاید بند ہو رہا ہے.
1990 میں جب کشمیر میں ہند مخالف مسلح شورش کا آغاز ہوا, تو کیبل ٹی وی اور انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا, اور خبریں سرکاری میڈیا یعنی دوردرشن ٹی وی اور آل انڈیا ریڈیو سے ہی نشر ہوتی تھیں. لیکن کشمیریوں کے لیے غیر جانبداری کا نام بی بی سی تھا. اس وقت یوسف جمیل بی بی سی کے نامہ نگار تھے. بی بی سی پر لوگوں کے حد درجہ اعتماد کی ایک مثال یوسف جمیل کی ہی زبانی.
ایک افواہ یہ چلی کہ پانی میں زہر ملا, جو پورٹیبل واٹر ہے جو نلکوں کے ذریعے جو پینے کا پانی لوگوں کو فراہم کیا جاتا تھا, اس میں زہر ملایا گیا, اور مجھے کئی فون آ گئے کہ ہمیں بتائیے یہ کہاں تک صحیح ہے. اور ایک شخص کو میں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ, ہم کیسے بتا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں, ابھی آپ تو بی بی سی کے ساتھ وابستہ ہیں. پھر میں سمجھ گیا, میں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو ٹیسٹ کے لیے بھجوا رہے ہیں لیبارٹری میں, اور کل صبح آپ 6 بجے فون کریں. یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا, اور صبح ایگزیکٹلی 6 بجے اس نے فون کیا کہ مجھے بتائیے کہ رپورٹ کیا بتاتی ہے. تو یہ ایک بھروسہ تھا.
غیر جانبداری کی قیمت بھی بی بی سی کو چکانا پڑی ہے. 1995 میں بی بی سی کے دفتر پر ہوئے بم دھماکے کے بارے میں یوسف جمیل کہتے ہیں کہ وہ اس واردات کے بعد 3 سال تک لندن اور دلی میں مقیم رہے.
میرے دفتر میں پارسل بم بھیجا گیا, اور جب میرے ساتھی نے اسے کھولنے کی کوشش کی, مشتاق علی نے, وہ پھٹ گیا اور اس میں وہ شہید ہوئے. میں زخمی ہوا, اور ایک اور ساتھی حبیب اللہ نقاش زخمی ہوئے.
یوسف جمیل کے بعد کئی برسوں تک بی بی سی کے نامہ نگار الطاف حسین تھے. ریڈیو نشریات کے ایک زمانے میں وہ سرگرم حصہ تھے, لیکن کئی سال سے سامعی کی حیثیت سے بی بی سی سے مستفید ہوتے رہے.
ایک وقت آیا کہ مجھے بی بی سی سے الگ ہونا پڑا, لیکن اس کے باوجود اب تک میں بی بی سی کو کی جو ریڈیو نشریات ہیں ان کو سنتا ہوں باقاعدگی کے ساتھ, ہر صبح اور ہر شام.
کشمیر میں بی بی سی کے سامعین کی اکثریت کا کہنا ہے کہ کشمیر سے متعلق بی بی سی کی نشریات کشمیر کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر کشمیر کی تاریخ نامکمل ہوگی. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
31 دسمبر کو سیربین کا آخری پروگرام نشر کیا جائے گا, اور اس دوران خصوصی نشریات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اسی کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں ہدا اکرام, پروڈیوسر نازش فیض, تکنیکی معاونت حاصل رہی عامر صدیق کی. عبید ملک کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں نازیہ گلزار سے.
انڈیا میں متعارف کرائے گئے شہریت کے متنازع قانون کے خلاف ہونے والے مظاہروں کی وجہ سے کم از کم 7 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ انڈیا کے سفر کے متعلق احتیاط برتیں. انڈیا میں پرتشدد واقعات میں اب تک کم از کم 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. فلپائن میں حکام کے مطابق سمندری طوفان کی وجہ سے لگ بھگ 41 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ 10,000 سے زائد افراد کو حفاظتی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. مشرقی یوکرائن میں حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان درجنوں قیدیوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. علیحدگی پسند گروپ کی جانب سے 48 قیدی, جبکہ کیو حکومت کی جانب سے 55 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. شمالی یمن کے ایک قصبے الڈالیا میں ایک بم حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.